السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہم پر ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے, آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں. اس بات کو جہاں ہمیں اپنے ایمانوں میں بڑھنے کا ذریعہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ماننے کے بعد ہم اپنے ایمان اور یقین میں نہیں بڑھتے تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں بغیر کسی احساس کمتری کے اور بزدلی کے احساس کے ہمیں کھل کر اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے. بعض نوجوانوں میں بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں, کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جو فتنہ اور فساد ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لحاظ سے, اس وجہ سے اسلام کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں. وہ اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی ایکٹیو ہے اور جو لیف لیٹنگ وغیرہ کی رپورٹس آتی ہیں اس میں اظہار ہوتا ہے کہ کافی حصہ لیا گیا ہے, لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. بعض دفعہ مسلمان کہلانا تو ہے کیونکہ مسلمان ہیں, لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے زیادہ جس طرح ہونا چاہیے. حالانکہ دوسرے مسلمانوں کے عمل سے تو ہمیں مزید جرات پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھائیں اور بتائیں کہ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا, فتنہ و فساد ہوگا, نام نہاد علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے. دنیا داری غالب ہو جائے گی مسلمانوں پر, اور اس وقت مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا, اور اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے وہ پیش کرے گا. اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا میں پھیلائے گا, اور ہم ہم احمدی وہ ہیں جو اس مسیح موت کے ماننے والے ہیں. اور حقیقی اسلامی تعلیم جس کی خوبصورت انداز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائے اور سکھائے, ان پر عمل کرنے والے ہیں. بس کسی احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ دنیا داری کے ماحول کے زیر اثر دنیا کے ماحول میں زیادہ ڈوب گئے ہیں ان مغربی ممالک میں آ کر, اور زبانی تو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں عمل اس سے مختلف ہیں. یہاں کے لوگوں سے ملنے جلنے اور بہتر اخلاق غیروں کو دکھانے میں تو بہت بہتر ہیں ہمارے احمدی, لیکن عبادت اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے وہ معیار نہیں ہیں جو ایک احمدی کے ہونے چاہیے. اسی طرح آپس کے تعلقات کے معیار میں بھی کمی ہے. عہدے داروں کے لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے میں بھی کمی ہے. مختلف جگہوں پر شکایتیں آتی ہیں اور لوگوں کا عہدے داروں کے لیے دل میں عزت کے جذبات رکھنے کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس جماعت کو قائم کرنے آئے تھے وہ صرف اعتقادی اصلاح کرنے والی نہیں تھی بلکہ ہر سطح اور ہر لحاظ سے عملی اصلاح کرنے والی جماعت تھی. بس اس لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ہم اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. جرمنی میں جوں جوں مسجدیں بن رہی ہیں اور جماعتیں قائم ہو رہی ہیں, جماعت کا تعارف بڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم پر دنیا کی تنقیدی نظر بھی بڑھتی جائے گی. یہ قدرتی بات ہے کہ جب ہماری تعداد بڑھے گی تو دنیا سے تعارف بھی ہوگا, اور جب دنیا سے تعارف ہوگا تو تنقیدی نظر بھی بڑھے گی اور بڑھتی جا رہی ہے. بس یہ چیز ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی عملی حالتوں کے معیار کو بڑھائے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے مقصد کو پورا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر یاد دہانی کرواتا ہوں کہ احمدیوں کو ان ملکوں میں آ کر آباد ہونے کی 99.9% کو کم از کم ان ملکوں میں آباد ہونے کی اجازت ملنا ان کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ احمدیت کی وجہ سے ہے. اور اس لحاظ سے یہاں آ کر آباد ہونے والا ہر احمدی احمدیت کا خاموش مبلغ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کے اکثر احمدیوں کے اچھے نمونے اور اچھے تعلقات کی وجہ سے لوگوں پر جماعت کا اچھا اثر ہے جس کا اظہار مختلف موقعوں پر ہو جاتا ہے. گزشتہ چند دنوں میں یہاں مختلف شہروں میں مسجدوں کے افتتاح اور مسجدوں کی بنیاد رکھنے کے پروگرام ہوئے, ان کا موقع ملا, اور وہاں مقامی لوگوں کی شمولیت اور لوگوں کی جماعت کے بارے میں جو اظہار خیال تھا, جو خیالات وہ انہوں نے پیش کیے اپنے, اور انتظامیہ اور مقامی سیاستدانوں کے بھی جو خیالات تھے جس کا انہوں نے اظہار کیا, وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقامی احمدیوں کا مقامی لوگوں پر اچھا اثر ہے. لیکن مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا جس طرح تعارف لوگوں میں ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے. کیونکہ جب میں ان موقعوں پر اسلام کی تعلیم کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں یا جب بھی میں نے باتیں کی ان لوگوں سے, بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ اسلام کی اس حقیقی تعلیم کا ہمیں نہیں پتہ تھا, ہمیں علم نہیں تھا. سب لوگوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کے یہ پہلو تو ہم سے چھپے ہوئے تھے. ہمارے ذہنوں میں تو اسلام کا وہی تصور ہے جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے. بے شک بعض احمدی ہمارے واقف ہیں, یہ بھی انہوں نے اظہار کیا, اور ان کی دعوت پر ہم یہاں آ تو گئے ہیں, لیکن ہمارے ذہنوں میں تحفظات تھے. کسی کا ذاتی تعلق پیدا ہونا اور تعلق رکھنا ایک مختلف اور ایک بالکل مختلف چیز ہے, اور جماعتی طور پر کسی کو فنکشن میں بلانا اور لے کر آنا اور جماعت کے حوالے سے بات کرنا بالکل اور چیز بن جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا دوست ہے, انفرادی طور پر اچھا ہوگا, لیکن پتہ نہیں جماعت بحثیت جماعت کی کیا حالت ہے اور کیسے خیالات ہیں ان لوگوں کے, یہ بھی کہیں شدت پسند تو نہیں. اس لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات تھے. یہ عمومی تاثر اور ایسے تحفظات دنیا کے ہر ملک کے غیر مسلموں میں نے دیکھے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم مسلمانوں کے فنکشن پر گئے تو کیا ہوگا, شاید دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ آپ کے فنکشن میں شامل ہو کر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری سوچیں بالکل غلط تھیں, اور آپ کی باتیں سن کر ہمیں پتہ چلا, یہ مجھے انہوں نے کہا, اپنے خیالات کا اظہار کیا مختلف جگہوں پر, کہ اسلام, یہ باتیں سن کر ہمیں پتہ لگا کہ اسلام ایک پرم اور محبت کرنے والا مذہب ہے, محبت پھیلانے والا مذہب ہے, اور چند لوگوں کے عملوں کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہاں بھی مختلف فنکشنز پر اور دنیا میں اور جگہ بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا اور اظہار کرتے ہیں, آ کے آپ کی باتیں سن کر ہمارے اسلام کے متعلق صرف شبہات ہی دور نہیں ہوئے, جو شبہات یا تحفظات تھے صرف وہی دور نہیں ہوئے, بلکہ اگر ہمیں, یہاں بھی اظہار کیا ان دنوں میں بعض لوگوں نے, کہ اگر ہمیں کبھی کسی مذہب کی طرف آنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی تو جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف ہی آئیں گے. اسلام کی باتیں ہمارے سے سن کر لوگ کس طرح اپنے خیالات بدلتے ہیں, اس کی چند مثالیں میں دیتا ہوں. پہلی مسجد غالباً والشر کی تھی, وہاں آئے ہوئے ایک صاحب سائمن کلاس کہنے لگے کہ میں آج اسلام کے بارے میں, کہ میرا آج اسلام کے بارے میں تصور بالکل بدل گیا, جہاد کے حقیقی معنوں کا آج مجھے پتہ چلا ہے, جہاد کے ان حقیقی معنوں کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ جہاد کا لفظ سن کر ڈرا جائے, بلکہ اس میں کوئی خوف والی بات ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میرا خیال تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ یہاں دہشت گرد حملہ بھی ہو سکتا ہے مجھ پر, اس لیے میں نے پہلے نہ آنے کا فیصلہ کیا دعوت کے بعد. لیکن پھر میرے ایک دوست جس نے جماعت کے بارے میں کچھ انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کی تھیں اور ویڈیو بھی دیکھی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ بڑے پرامن ہیں, اس لیے چلے جاؤ ان کے فنکشن پہ, کوئی حرج نہیں. لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں خوف زدہ تھا, لیکن میں شکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ آج میں اس فنکشن میں شامل ہو گیا, اور شامل ہو کر مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ زندگیاں لینے والے نہیں بلکہ زندگیاں دینے والے ہو. انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کے کاموں کی وجہ سے دنیا کو زندگیاں دینے والے ہو. ایک ڈاکٹر فرائز تھے فرانس, کہتے ہیں کہ آج میں نے وہ اسلام دیکھا ہے جو نفرت کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. دوسری مسجد کا جہاں افتتاح ہوا وہاں بھی ایک خاتون کہنے لگی کہ جو باتیں آج میں نے سنی ہیں کبھی کسی مسلمان لیڈر سے نہیں سنی. ایک خاتون کہنے لگی کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام ایک پرامن اور رحم کرنے والا مذہب ہے, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام ہمسایوں کے حقوق کی کتنی حفاظت کرتا ہے. ایک سیرین مسلمان شامل ہوئے تھے فنکشن میں, کہنے لگے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا جذباتی دن ہے. مجھے بتایا گیا تھا یہاں آنے سے پہلے, یا یہی تصور تھا عام طور پر, کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں اور ان کا قرآن بھی مختلف ہے, لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سب جھوٹ ہے, اور احمدی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جسے باقی مسلمان مانتے ہیں. اور پھر کہا مجھے ملنے کے بعد, خلیفہ وقت کو ملنے کے بعد, اب عین ممکن ہے کہ میں احمدی ہو جاؤں. یہی خیالات یہاں جب پسنگ بنیاد رکھا گیا اس جگہ پر یہاں آئے ہوئے مہمانوں کے تھے. اور اسی طرح کے ماربرگ میں, ماربرگ یونیورسٹی کی وائس چانسلر کہنے لگیں کہ اس وقت میں مکمل طور پر جذبات سے مغلوب ہوں. جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی بات سن کر اور خاص طور پر مجھے ان باتوں پر جو میں نے وہاں اپنے ایڈریس میں کہا تھا کہ دو جنتوں کا تصور پیش کیا تھا بلکہ اسلام کی تعلیم بتائی تھی کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے اور اگلے جہان کی بھی جنت ہے, تو کہتی ہیں دو جنتوں کا جو یہ تصور ہے کہ اس دنیا کی جنت بھی ہے اور اگلے جہان کی جنت, اس کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوئی. اور یہ بھی کہ کس طرح انسان دنیا کی جنت, اس دنیا کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے جو اگلے جہان کی جنت کا پیش خیمہ بنتی ہے. اسی طرح یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے آج بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کی ابتدائی تاریخ کا بھی پتہ چلا ہے, اور یہ بھی کہ کس طرح اسلام حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے. اگر یہ سب کچھ کہنے لگی کہ اگر یہ سب کچھ دنیا سمجھ لے تو دنیا میں امن اور محبت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے. یہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھیں کہ جنہوں نے ان سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتی, میرے میں طاقت نہیں ہے بولنے. اب ایک عیسائی خاتون ایک مسلمان فنکشن پہ آتی ہے, پہلے اس کو اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں, تعارف نہیں, بلکہ امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو تعارف نہیں اور تلاش کر رہے تھے ان کو کہاں ہیں. وہ وائس چانسلر ہیں, پڑھی لکھی خاتون ہیں, لیکن اس کے بعد باتیں سنی تو اس کو جذباتی ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سک رہی. تو ایسی خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے, اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کے کوئی احساس کمتری ہو, کوئی کمپلیکس ہو. ایک خاتون مسز استر کہنے لگیں کہ آج تمہارے خلیفہ نے میرے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں جو یہاں میں اپنے دل میں رکھ کر لائی تھی. کہنے لگی کہ اس بات کا خوف ہے کہ آج میں نے اتنی خوبصورت باتیں سنی ہیں اور یہ سن کر میں جا رہی ہوں گھر, لیکن کوئی بعید نہیں کہ کل اسلام کو بدنام کرنے والا کوئی شخص اٹھے اور اسلام کے نام پر کوئی دہشت گرد حملہ کر دے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس پرامن پیغام کو بھول جائیں گے. پھر یہ مجھے درد ہے, یہ مجھے تکلیف ہے. تو یہ احساسات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں. اسی طرح کہ بے شمار تبصرے ہیں ہر جگہ اس طرح کے تبصرے آئے, اور جیسا کہ اس خاتون نے کہا کہ لوگ پرامن پیغام کو بھول جائیں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے. اور میڈیا کی خاص طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کی اچھی تصویر کبھی دنیا کے سامنے پیش نہ ہو. اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اس پیغام کو جو محبت, پیار اور صلح اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا پیغام ہے, اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے چلے جائیں. اسلام کے نام پر ہر منفی عمل کے بعد جو یہ بعض نام نہاد مسلمان کرتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ مثبت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کریں. جو لوگ اور مہمان جو تھے مختلف فنکشنز پر آئے یا جن سے تعلقات ہیں لوگوں کے, ان سے اب مسلسل رابطہ بھی رکھیں. ان لوگوں پر جو اثر ہوا ہے یہ سب کیوں ہوا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ آخر ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں, اسی شریعت کو مانتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ سب اثر اس لیے ہوا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا. اور جیسا کہ میں نے کہا, آپ علیہ السلام نے اسلام کی حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھی کہ یہ حقیقی قرآن تعلیم ہے جسے پھیلانا ہر احمدی کا فرض ہے. بس جہاں ہمیں اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ہمیں آپ علیہ السلام کی لٹریچر کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا کام ہے, بلکہ ذمہ داری ہے ہماری. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماربرگ میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا, وہاں بہت سے مسلمان, بہت سے مہمانوں میں یونیورسٹی کے پروفیسر اور طلبہ بھی شامل تھے, وائس چانسلر بھی آئی ہوئی تھیں جن کے خیالات میں نے بتائے ہیں. وہاں یونیورسٹی کے دو مصری پروفیسر بھی آئے ہوئے تھے جو اسلامیات اور عربی پڑھاتے تھے. میرے پوچھنے پر ایک نے بتایا کہ وہ اسلامیات میں اسلامی فلسفی بھی پڑھاتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ضرور پڑھیں, کیونکہ اس کے بغیر اسلامی اصول کی فلسفی کی گہرائی کا علم ہو ہی نہیں سکتا آپ کو, چاہے جتنا مرضی آپ ادھر ادھر سے علم حاصل کرتے رہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ نیشنل سیکرٹری ارشاد صاحب انہیں ساتھ لائے ہوئے تھے, اور یونیورسٹی میں ان میں سے ایک شاید اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں یا ہیں, لیکن بہرحال دونوں سے واقفیت ان کی بہت گہری تھی. لیکن اس کے باوجود, یہ جاننے کے باوجود کہ کیا وہ پڑھاتے ہیں, کس سبجیکٹ میں ان کو دلچسپی ہے, ان کو یہ کتاب نہیں دی انہوں نے. بہرحال میں نے انہیں کہا کہ فوراً انہیں یہ کتاب دینے کا انتظام کریں. کل ان کا یہ خط بھی مجھے آ گیا کہ یہ کتابیں انہوں نے ان کو بھیج دیں. ان کو عربی میں یہ کتاب بھیجنی چاہیے تھی، اپنی زبان میں ان کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں بہت سے عرب مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھ کر اسلام کی حقیقت کا ہمیں صحیح پتہ لگا، اور دوسرے لوگ بھی، کئی عیسائی بھی اور دوسرے بھی مجھے لکھتے ہیں کہ اس نے ہماری کایا پلٹ دی ہے۔ مقرر مصطفیٰ صاحب مرحوم جماعت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑا گہرا علم تھا ان کا، بلکہ اسلام کا بھی بڑا گہرا علم رکھنے والے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کو احمدیت میں لانے میں سب سے زیادہ کردار اس کتاب نے ادا کیا ہے۔ بس جب پڑھے لکھے لوگوں سے تعارف ہو تو انہیں یہ کتاب ضرور دینی چاہیے۔ ہمارے بعض یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پرانے فقیہوں اور علماء عالموں کو پڑھ کر یا پرانے اماموں اور اولیاء کے ذکر پڑھ کر ان کا علم بہت بڑھ گیا ہے اور اب ان کی علمیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں شاید ان کا علم بڑھ گیا ہو، لیکن ان سے زیادہ علم غیر احمدی علماء کا ہے ان سے، اس لیے اپنا مقابلہ صرف اس کو پڑھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ عالم بن گئے۔ یہ کیڑا اگر کسی کے دماغ میں ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ پرانے علماء اور اولیاء کو اب چھوڑیں، اب حقیقی علم اور اسلام کی صحیح تصویر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام پڑھ کر ہی مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جو فیصلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں وہی اصل فیصلے ہیں، اور آپ کے علم کلام کی بنیاد پر جو تفسیریں جماعت میں خلفاء نے کی ہیں وہی حقیقی تفسیریں ہیں، انہیں پڑھیں اور اپنا علم بڑھائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام اس زمانے کے حکم اور عدل بن کر آئے تھے۔ ہمیں یہ بات ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس لیے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے اور اسلام کی تعلیم کی حقیقت ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کی کتابیں پڑھ کر، علماء کی کتابیں پڑھ کر، فقیہوں کی کتابیں پڑھ کر، پرانے اماموں کی کتابیں پڑھ کر آپ عالم بن گئے۔ عالم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اس زمانے کی اصلاح کے لیے، تو آپ کو براہ راست علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ پھر ظن میں گرفتار ہو۔ یاد رکھو، ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ وہم اور ظن جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر بدظنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزار سکے۔ آپ اس مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مثال کہ وہ پانی بھی نہ پی سکے، کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو، بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے نہ ہو، پھر کس طرح وہ دور وہ رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ایک فرمایا کہ ایک موٹی مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تم خود سوچ لو، فرمایا خود سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم عدل ماننا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے یا فعل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کا فکر کرو۔ فرمایا کہ وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو، خاموش ہو جاؤ، جو کہا گیا اس کو مانو اور اس کے فیضتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے، وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، جو مسیح موعود آئے گا وہ تمہارا امام ہوگا اور وہ حکم عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ فرماتے ہیں یہ طریق ہرگز اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بدزنیاں بھی ہوں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو پھر جاؤ اور صادق تلاش کرو، اور یقیناً سمجھو کہ اس وقت اور صادق نہیں مل سکتا، اور پھر اگر کوئی دوسرا صادق نہ ملے اور نہیں ملے گا تو پھر میں اتنا حق مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا ہے۔ جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا، اور جس نے مجھے تسلیم کیا بیعت میں آ گیا اور پھر اعتراض رکھتا ہے وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ ماننا بھی اور پھر بعض شبہات دل میں ہوں تو پھر دیکھ کر اندھا ہو گئے اور زیادہ گناہ گار بن گئے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ معاصرت بھی رتبے کو گھٹا دیتی ہے، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہاں پتہ نہیں لگتا کہ انسان رتبہ اور مقام پہچان سکے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں، مثال دی ہے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اس لیے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ فرمایا کہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے۔ سو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے، ہم اس سے الگ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ بس یہ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہم احمدیت پہ اعتراض کرنے والے یا حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے پر اعتراض کرنے والے، کہ ان کی قوم کے علماء نے ان کو رد کر دیا اور احمدیوں کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ غیر مسلم ہیں، یہ اس میں عرب بھی شامل ہیں، دوسری قوموں کے بھی شامل ہیں، تو یہ دلیل ان کے لیے کافی ہے کہ ہر جگہ ہر زمانے میں ہر قوم میں جب نبی آیا تو اس کو اس کے لوگوں نے رد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے ہم کو جو کچھ اپنے مخالفوں سے سننا پڑا یہ اسی سنت کے موافق ہے، بلکہ مخالفت جو ہے نبی کی یا حضرت مسیح علیہ السلام کی، یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نبی کی کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا استہزاء کرتے تھے، اس سے ہنسی مذاق اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس اگر یہ لوگ صاف نیت سے میرے پاس آتے، مخالفین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر صاف نیت سے میرے پاس آتے تو میں ان کو وہ خدا دکھاتا جو خدا نے مجھے دیا ہے، اور وہ خدا خود ان پر اپنا فضل کرتا اور انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے بخل اور حسد سے کام لیا، اب میں ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ لیکن ہم جو ماننے والے ہیں، ہمارا کام ہے کہ جب ہم آ گئے، ہم نے مان لیا، تو پھر اس خدا سے تعلق پیدا کریں، اپنا دنیا داری میں نہ پڑ جائیں، یہ دنیا عارضی ہی ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اگلے جہان کی بھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بد گوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ حجج الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اسے مفتری اور جاہل ٹھہرایا جائے گا, اور یہاں تک بھی کہا جائے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے. اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے. اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں. ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور خود نہ تجزیے پیش کرتا رہے, وہ ایک طرف رکھ دے, اور اس کے بجائے فرمایا اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں, یہ دیکھو اور اس بات کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یہ سچا ہے کہ نہیں. بعض امور فرماتے ہیں, بعض امور بے شک سمجھ سے بالا ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے, بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آ کر سوال کرے تو وہ فائدہ اٹھاتے تھے, ورنہ خود خاموش سر تسلیم کیے ہوئے بیٹھے رہتے اور جرت سوال کی نہ کرتے تھے. فرمایا کہ میرے نزدیک ایک اصل اور اسلم طریق یہی ہے کہ ادب کرے. جو شخص عذاب النبی کو نہیں سمجھتا اور اس کو اختیار نہیں کرتا, اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک نہ کیا جائے. وہ اپنے کو بھی ساتھ نصیحت کر دی کہ بزنیاں بھی نہیں ہونی چاہیے, سوالات بلا وجہ کے سوالات نہیں ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. بعض معاملات میں اگر پرانے بزرگوں اور اولیاء کی آراء ہیں تو وہ اس حکم اور عدل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اگر آپ نے ان کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے پیش کی ہے یا اپنا فیصلہ دیا. ان بزرگوں نے اپنے وقت میں اسلام کے لیے کام کیا اور بہت کام کیا, اور امت کو اپنے اپنے دائرے میں سنبھالنے کی کوشش کی ان پرانے بزرگوں نے. لیکن اب جب خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء اور مجدد آخر الزمان اور حکم اور عدل آ گیا, تو پھر جو اس کے فیصلے ہیں اور جو اس کا علم ہے اور جو اس نے اسلام کے بارے میں بتایا ہے وہی حق ہے, باقی سب غلط ہے. اور ہم نے بیعت کے بعد اس کی تعمیل کرنی ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور یہی حقیقی اسلام ہے جسے دنیا اس وقت پسند کرتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کیوں ہمیں پسند کرتے ہیں لوگ, اسی لیے کہ ہم اس اسلام کو پیش کرتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. جب اس کی بہت سی چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں اور بہت سی مثالیں ہیں. جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا, دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لٹریچر اور کتب حضرت مسیح علیہ السلام نے چھوڑا ہے اس کو پڑھنا اور اس سے علم حاصل کرنا ہی حقیقی اسلام کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. بس جہاں خود پڑھیں وہاں دوسروں کو بھی دیں جن کے ساتھ گہرا واسطہ ہے. جو سعید فطرت ہیں انہیں لٹریچر دینا ضروری ہے, اور روزمرہ کے مسائل اور معاملات میں انہی کے حوالے ہمیں دینے چاہیے, اور یہ ضروری ہے. پس ہر احمدی کو آپ علیہ السلام کے لٹریچر کے سے خود بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور آگے پھیلانا بھی چاہیے اسے. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں اور نہ کرنی چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی, غیر مسلم دنیا میں یا دنیاوی لوگوں میں ہمارے متعلق کیا خیالات پیدا ہوں گے. انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے آتے ہی اس وقت ہیں جب دنیا میں دنیا داری زیادہ ہو جائے اور دین میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے, اور اکثریت دنیا میں پڑھ کر دین کو بھول جاتی ہے اور ان کو صحیح راستے پر لانا ہوتا ہے آنے والوں کا کام. بس ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا, اس لیے مخالفت بھی ہوگی. دنیا والے اپنی دنیاوی فائدوں اور مزوں کے لیے قانون بناتے ہیں. اگر وہ قانون خدا تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہیں تو ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کی اصلاح کرنی ہے اور انہیں صحیح راستہ دکھانا ہے. اس میں کسی قسم کی احساس کمتری کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کام حکمت سے کرنا ہے. بس ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, جو غلط ہے اور جسے دین نے غلط کہا ہے اسے غلط ہم نے کہنا ہے. یہ بات ہر احمدی کو اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سوالات کرنے سے, جو اپنے وقت کے لوگوں کو مثال دے کے نبی کی کہا تھا کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے, اس لیے کہ اس سے کامل اطاعت ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ دوسرے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تو پھر جواب پر ایمان لانے والوں کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. اور نبی کیفہ شناسی ایسی ہوتی ہے کہ آنے والوں کے جواب ان کے ذہنوں میں رکھتے ہوئے دے دیتا ہے. اگر ایک بعض آنے والے یہ کہہ سکتے ہیں مجھے, جو میں انتہائی ادنا غلام ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا, کہ ہمارے ذہنوں میں جو سوال تھے اس تقریر نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے, تو نبی کی تو کیفہ شناسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ضرور ہر باریکی میں جا کر وہ جواب دے دیتے ہیں جواب دینے والوں کے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جواب کوئی نہیں ہے, جواب ہیں, لیکن ماننے والوں کا یہ بھی کام ہے کہ اطاعت کے معیاروں کو بھی بلند کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامل اطاعت حضرت مسیح اول نے کی, اور اس کا ذکر بھی حضرت مسیح نے فرمایا. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے, اور یہی روایات میں آتا ہے کہ سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے, کبھی خود نہ بولے نہ سوال کیا, اور جب سوال کرنے والے آتے تھے تو ان سے آپ فائدہ اٹھایا کرتے تھے, نوٹ کیا کرتے تھے. یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جو ارشادات ہوتے تھے مجلس میں ان کو غور سے سنتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. یہ یاد رکھیں, پہلے میں نے کہا کہ یہ بات نہیں کہ دین اسلام میں بعض سوالوں کے جواب نہیں ہیں, نہیں, بلکہ ہر بات کا جواب ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب اور ارشادات میں ہر قسم کے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہا تھا اور میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس مطالعے کی بہت ضرورت ہے. فقہی مسائل ہیں یا روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں یا علمی مسائل ہیں, یہ سب باتیں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی لٹریچر میں مل جاتی ہیں, اور خلفاء نے اس کو مزید کھول کر بیان کیا ہے. بس اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے پڑھیں اور اس پر غور کریں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی جماعت کو نصیحت فرمائی ہے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے اور ان کے ایمان کی کیا حالت ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی میں آپ کے کئی اقتباس پیش کرتا ہوں, تاکہ بیعت کا حق ادا کرنے والا ہم میں سے ہر ایک بن جائے. آپ اپنی جماعت کو ایک بڑی ضروری نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے, قسم قسم کا شرک, بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے. غور کرنے والی بات ہے کہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے. اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے, ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی, اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دے گا. فرماتے ہیں اپنے اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو. زمانہ نازک ہے, قہر الہی نمودار ہو رہا ہے, اور خدا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اپنی جان اور اپنی آل اور اولاد پر رحم کرے گا. دنیا کے حالات جو بگڑ رہے ہیں آج کل, اس پر غور کرتے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنا چاہیے. دیکھو فرمایا دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سحری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے تو اس کی بھوک نہیں جاتی. اگر وہ ایک بھورا روٹی کا کھا لے ایک ٹکڑا ذرا توڑ کے کھا لے تو کیا وہ بھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں. اور اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا بلکہ باوجود اس قطرے کے وہ مرے گا. فرمایا کہ حفظ جان کے واسطے وہ قدرے محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھا لے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا. ایک مقررہ مقدار ہے وہ بہرحال کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. فرمایا کہ یہی حال انسان کی دینداری کا ہے. جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سحری ہو بچ نہیں سکتا. دینداری تقوی خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جسے بھوک اور پیاس چلی جاتی ہے. فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نام ماننا اس کی سب باتوں کی کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے. اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا, شراکت داری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ سلسلہ فرمایا کہ یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے, اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے. جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے. لیکن اگر اس کے حصے میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہوگی. جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو بیعت کچھ چیز نہیں ہے. جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا, اسی طرح خدا کا معاملہ ہے. وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو؟ اس کا نام تو نفاق ہے. انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے, مرتے دم تک اس پر قائم رہو. فرمایا کہ بدی کی دو قسمیں ہیں, ایک خدا کے ساتھ شرک کرنا, اس کی عظمت کو نہ جاننا, اس کی عبادت اور اطاعت میں قسل کرنا, دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا, ان کے حقوق ادا نہ کرنے. اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو, خدا کی اطاعت پر قائم رہو, جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو, خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو, قرآن کو بہت غور سے پڑھو, قرآن کو بہت غور سے پڑھو, اس پر عمل کرو, ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور بیہودہ اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو, پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو, غرضی کے کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو, بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بے جا کینے بغض اور حسد سے پاک کرو. یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے. اب یہ ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک اپنے آپ کو بیہودہ اور مشرکانہ مجلسوں سے بچایا ہوا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو کہیں گے ہم تو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں, ہم تو مشرکانہ مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. لیکن یاد رکھیں کہ کوئی مجلس ہو, جیسے انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, یا کوئی ایسا کام ہے اور مجلس ہے جو نمازوں اور عبادت سے غافل کر رہی ہے, وہ مشرکانہ مجلس ہی ہے. بس اس گہرائی سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ علیہ السلام نے خاص طور پر توجہ دلائی کہ پانچ وقت نمازوں کو قائم کرو, اور نمازوں کو قائم کرنا باجماعت نماز کی ادائیگی ہے اور باقاعدہ اور وقت پر ادائیگی ہے. میں نے تو جائزہ لیا ہے, مجھے تو اس میں ابھی بھی بہت کمزوری نظر آ رہی ہے. یہاں بھی مجھے دعا کے لیے جب کہتے ہیں لوگ, اور جب پوچھو کہ تم خود دعا کرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, باقاعدہ پڑھ رہے ہو, تو جواب نفی میں ہوتا ہے. یہ کہ کوشش کرتے ہیں. بس اگر دعا کے لیے کہنے والے کہ اپنے اندر اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا سے کا درد پیدا نہیں ہوتا, تو دوسرے کو کس طرح پیدا ہو سکتا ہے اس کے لیے دعا کرے. ہاں خود اگر اپنی دعاؤں کا حق ادا کر رہے ہوں تو دوسروں کی دعائیں پھر مدد کرتی ہیں. اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طرح جو معاشرتی برائیاں ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی مختصر ذکر کیا ہے کہ آپس میں محبت پیار اور بھائی چارے کے بعض لوگوں میں وہ معیار نہیں جو ہونے چاہیے, بلکہ بغض حسد اور کینہ پیدا ہو پایا جاتا ہے. بس اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے. دوسروں کو نہ دیکھیں کوئی کیسا ہے, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. اپنی اصلاح کر لیں گے تو باقی برائیاں دور دور ہو جائیں گی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر لحاظ سے پاک ہوں. بس ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے لیے استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم حقیقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنے والے ہوں.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. صلی